رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن مناته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں شعبان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور اس کا آخری جمعہ آخری عشرہ ہے شعبان معظم کا, اور انشاءاللہ منگل یا بدھ سے عظمتوں والا مہینہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے ذہن سازی بھی کرتے, دعا بھی کرتے تھے. تو الحمدللہ پچھلے جمعے سے ہم نے سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ شروع کیا ہے کہ جو رمضان روزہ اس کی فضیلت اور فرضیت سے متعلق ہیں. اس حوالے سے پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا. ایک رکوع جامع رکوع ہے 6 آیات پر مشتمل, آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مکمل ہدایات ہیں کہ جو روزے سے متعلق. الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے 2 آیات کریمہ آیت نمبر 183 اور 184 کا مطالعہ کیا تھا. انشاءاللہ آج آیت نمبر 185 پر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز, اور ارادہ یہی ہے کہ رمضان میں بھی اسی رکوع سے متعلق ہدایات کا مطالعہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر چند احادیث مبارکہ بھی ہیں نبی کریم کی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو رمضان اور روزے کی فرضیت بیان کر رہی ہیں, فضیلت بیان کر رہی ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. اس سے پہلے کہ آیت نمبر 185 کا مطالعہ کریں, 2 آیات کریمہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں گے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ امام راضی ہوں یا علامہ انوار کاشمیری ہوں رحمۃ اللہ علیہ, اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے کہ یہ 2 آیات کریمہ وہ ہیں کہ جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی, روزہ فرض ہوا, روزے کی حکمت بیان کی گئی, 3 استثناءات بیان کی گئے, لیکن یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا. رمضان کے روزے کی فرضیت تقریباً 1 سال بعد آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے فرض فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار رہو. گنتی کے چند دن ہیں, یعنی ہر مہینے کے 3 دن کے روزے, 13, 14, 15 تاریخ کے روزے فرض کیے گئے تھے ابتدائی زمانے میں, اور اس میں بھی 3 استثناءات کیا تھے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو اور روزے کی طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ بعد میں روزوں کی تعداد پوری کر لیا کرے یا فدیہ دے. ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا فدیہ ہے ایک روزے کا. لیکن فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو, اگر تم سمجھو. تو تو الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ روزے کا حاصل ہے تقوی، خدا خوفی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. یہ آیت نمبر 185 ہے جس میں رمضان کے روزے کا تذکرہ کیا گیا ہے. آیت ذرا طویل ہے تو پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں اور پھر تین یا چار اہم باتیں ہیں جس کی طرف توجہ دلائی جائے گی. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب کلاس روم میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پوائنٹس نوٹ کروا دیے جاتے ہیں، تو پہلا پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ قرآن حکیم رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن حکیم کیا ہے؟ ہدل للناس، یہ ہدایت اور رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے. تو دوسرا نقطہ جس پر انشاءاللہ توجہ کی جائے گی کہ ہدایت ہوتی کیا ہے، ہدایت کہتے کسے ہیں، ہدایت کی ضرورت کیا ہوتی ہے، پھر جن لوگوں کو ہدایت مل جائے ہدایت یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت کی تلاش میں ہوں یا ہدایت نہ ملے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بھی اہم سوال ہے. فرمایا ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان، یہ انسانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ہدایت ہے بلکہ اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، بینات ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے دلائل موجود ہیں. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، مہینے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے رمضان کے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. تو یہاں دعا بھی کر لیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر یہ کہ اس کا اکرام کرنے کا، اس کا تقدس اور احترام کرنے کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور یہ رمضان ہماری مغفرت کا سامان بن جائے. البتہ دو استثناءات برقرار رکھے گئے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل، تنگی یا دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم روزوں کی تعداد ضرور پوری کیا کرو. یعنی بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ قضا کرنا پڑ رہا ہو تو روزہ قضا کر کے بعد میں شوال تک 11 مہینے کا موقع ہوتا ہے، اس دوران جتنے جلدی ہو سکے قضا روزوں کا ادائیگی کر لیا جائے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون، اور یہ عظیم نعمت قرآن کی اور روزے کی عظیم عبادت اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو. تو یہ پانچ پوائنٹس ہیں، پانچ نکات ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں. آئیے سب سے پہلے نقطے کی طرف توجہ کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس آیت کی تشریح میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، معرف القرآن میں پوری تحقیق کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے جتنی بھی وحی نازل ہوئی، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب کے سب رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن حکیم بھی رمضان میں نازل ہوا. اس کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، اور قرآن حکیم کی آیت بھی اس طرح سپورٹ کرتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا. یہ عظمت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ عظمت والی رات ہزار مہینے سے بہتر ہے، یعنی ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ عظمت والی رات لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں میں سے ایک ہے. پھر دعا کر لیجئے اللہ پاک اس مرتبہ لیلۃ القدر ہم سب کو عطا فرما دے اور اس میں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم کا نزول دو فیزز میں ہوا ہے، بس یہ علمی نقطہ ہے، تھوڑی سی توجہ کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. نزول قرآن کے دو فیزز کون کون سے؟ ایک کہلاتا ہے انزال. انزال کہتے ہیں پورا کا پورا نازل کیا جانا، انزل ینزل انزال کے معنی نازل کرنا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے لوہے محفوظ سے بیت العزہ تک ایک رات میں نازل ہوا، عظمت والی رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نازل ہونا شروع ہوا اور بلاخر تجریج کے ساتھ تنزیل ہوئی ہے اس کی تقریباً 22-23 سالوں میں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، سورۃ العلق ہوئی، پھر سورۃ قلم ہوئی، پھر مزمل، مدثر وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ پورا قرآن حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو گیا. لیکن تنزیل ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب آئیے دوسرا نقطہ جو میری گفتگو کا اصل موضوع ہے، وہ ہے ہدن للناس. قرآن حکیم ہدایت اور رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے. اب دو سوالات ہیں جس پر فوکس کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ جس کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے ہدن للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو بغیر ہدایت یافتہ بھی زندگی تو گزار جاتے ہیں. تو کیا ہدایت یافتہ لوگ اور گمراہ لوگ برابر ہوں گے نتیجے کے اعتبار سے؟ تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب سنیے. یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے. سب سے کی پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، یہ دار الامتحان ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک کی مرکزی آیت، آیت نمبر 2. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا، اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ابتلا اور آزمائش، بلا یا بلو، ابتلا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزمانا، جانچنا، پرکھنا، امتحان لینا، ٹیسٹ کرنا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. قل زمیں ہستی سے تو ابراہیم مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا. امروز و فردا آج اور کل، دن رات، سسٹم آف ڈے اینڈ نائٹ، ایئرز، مہینے، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ ناپ. جاویدا پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. اور مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ زندگی تو شروع کب ہوتی ہے؟ زندگی تو شروع ہوگی مرنے کے بعد. اصل زندگی، ہمیشہ کی زندگی، یہ تو زندگی ہے ہی نہیں. موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو اگر یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے پھر؟ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. کہ اس آزمائشی وقفے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رونگ ہے. اب آئیے ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی شخص کو ہدایت مل جائے، جو ہدایت یافتہ ہو، اور ایک شخص جو ہدایت یافتہ نہ ہو، ان میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ہمیں مختلف صلاحیتیں، مختلف نعمتیں دی ہیں. عام طور پر انسان نعمتوں کو شمار نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، تمام تر نعمتیں عام طور پر اس وقت یاد آتی ہیں کہ جب وہ چھن جاتی ہیں. مثلا جوانی، صحت ایک نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، ہیلتھ از ویلتھ. عام طور پر پتہ کب چلتا ہے، احساس کب ہوتا ہے؟ جب بستر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، کڈنی فیل ہو گیا، فلاں ہو گیا، جی چاہتا ہے مسجد میں جانے کا. جمعے کے دن بے چینی ہو رہی ہوتی ان لوگوں کو جو ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، جماعت سے نماز پڑھتے رہے، اب نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہے. کیا خیال ہے کس کیفیت میں ہوتے ہیں؟ ایک کیفیت بے چینی کی کیفیت ہو، جمعے کے دن خاص طور پر اول وقت میں نماز پڑھنے والا کیسے بے چین ہوتا ہے، لیکن اب جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی. تو یہ صحت نعمت ہے، یہ پیسہ نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، یہ اولاد نعمت ہے، یہ عقل، انٹلیکٹ، یہ نعمت ہے. ان تمام نعمتوں کے ساتھ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو اب ذرا دیکھیے فرق. صحت مند آدمی ہدایت یافتہ ہو تو زیادہ عبادت کر سکتا ہے، زیادہ دین سیکھ سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں. اور پسندیدہ مومن وہ ہے کہ جو صحت مند ہو، طاقتور ہو. اور جوانی میں ہدایت نہ ملے خدا نہ خواستہ، تو اکثر و بیشتر نافرمانی کے کام انسان جوانی ہی میں کرتا. اور جوانی میں ہدایت یافتہ ہو تو در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کر لے انسان اور اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جوانی میں ایمان لائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جوان، تگڑے، انرجیٹک، دین کے لیے جہاد کرنے والے. تو بہرحال جوانی ایک نعمت ہے. ہدایت یافتہ ہوں تو صحابہ کرام، اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ سب نعمتیں ان کو ملی ہدایت کی بنیاد پر. پیسہ نعمت ہے، یہ پیسہ اللہ پاک نے قارون کو بھی دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی دیا. فرق کیا تھا دونوں میں؟ قارون کو جب پیسہ ملا تو وہ اکڑ گیا، اترانے لگا، تکبر آ گیا. قرآن حکیم میں سورہ قصص میں اللہ پاک نے اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ والوں نے سمجھایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہنے لگا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے، میں نے ایسے پلاننگ کی، یہ کیا، اس لیے مجھے ملا. اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان بنایا، اس کو سواری سمیت، گھر سمیت، دولت سمیت دھسا دیا گیا زمین. سورہ قصص پڑھ لیجئے. یہی دولت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کو بھی ملی. بہت بڑا فرق. ملک التجار، تاجروں کے بے تاج بادشاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو دولت ملی تھی اللہ کے فضل سے، یہ دولت ہدایت کے ساتھ ملی تو دین کی دعوت، تبلیغ، اقامت، اس میں خرچ کی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ. عقل فہم نعمت ہے، انٹلیکٹ جس کو کہا جاتا ہے، جینیس ہونا، سمجھدار ہونا، بات کو جلدی فٹ کر لینا، سمجھ لینا. آج کی ذہین اقلیت میں جیوز سب سے ٹاپ لیول پر ہے. دنیا کی ذہین ترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں. اس کی بہت بہت ساری جینیٹک ریزن بھی ہیں، لیکن اتنے سارے پی ایچ ڈی ہونے کے بعد دنیا داری میں نمبر ون. یہ ساری عقل فہم دنیا کمانے میں، دھوکے دینے میں، بدماشی کرنے میں، قتل و غارت کرنے میں اکثر و بیشتر ضائع کر رہے ہیں. اور یہ عقل فہم، سمجھداری، علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی. وَأَقْضَاهُمْ علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنتے ہیں. بہرحال کنکلوژن یہ ہے کہ یہ دولت نعمت، یہ وقت نعمت، یہ عقل نعمت، اولاد نعمت، کتنی بڑی نعمت، اس کے حوالے سے بھی ریفرنس نوٹ کر لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں، انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے. اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما صالحین میں سے. سورہ صافات پڑھیں گے انشاءاللہ بقرعید میں تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ. لیکن امام الناس، ابو الانبیاء، خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں بڑھاپے میں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے بڑا بردبار تحمل والا بیٹا عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بیٹے کا نام اسماعیل تھا. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑھاپے میں دیے گئے. حضرت زکریا دعا فرما رہے ہیں انتہائی بڑھاپے میں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تنہا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے لیکن اولاد عطا فرما. اللہ پاک نے حضرت یا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اولاد نعمت ہے، لیکن ہدایت کے ساتھ اگر اولاد ملے تو بہترین صدقہ جاریہ. اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں گے کہ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے. اولاد سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب آئیے ذرا دوبارہ موضوع پر. قرآن حکیم کیا ہے؟ ہدن للناس. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. ہدایت مل جائے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنتی ہم الفائزون. یہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں، فائزون، ہمیشہ کے لیے کامیابی اختیار. اس امتحانی وقفے میں کامیاب ہونے والے جنت والے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا نقطہ مکمل ہوا، ہدن للناس. رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے الحمدللہ. تراوی کی عبادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقعہ، صحابہ کرام کا عمل، اور انشاءاللہ قیامت تک حفاظت قرآن کے حوالے سے ایک بہترین طریقہ تراوی کی عبادت چلتی رہے گی انشاءاللہ. تراوی میں الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ کرام قرآن حکیم کو یاد کر کے، یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھاتے ہیں، تراوی پڑھاتے ہیں. پاکستان ہو یا دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ یہ عبادت کرتے ہیں. جس طرف توجہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھا تو جا رہا ہے، اکثر سمجھا نہیں جا رہا. اور لوگوں کی میجورٹی وہ ہے جو کہتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت کیا، جبکہ ہدایت اس وقت ملے گی جب قرآن حکیم سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے. لہذا آئیے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس مرتبہ رمضان المبارک میں، خاص طور پر رمضان کی راتوں میں، ہمیں قرآن حکیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے، فیصلہ کن کلام ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدہ به آخرین. مسلم شریف کی روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، کتاب کی بدولت، کتاب کو تھامنے کی وجہ سے دنیا میں انسانوں کو، لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا، سطوت عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا. نوجوان سوال پوچھتا ہے اور پوچھنے کا حق ملتا ہے، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک تھی ناپسند گساخی فرشتہ ہماری جناب میں، آج مسلمان امت ذلت اور رسوائی کا شکار کیوں ہے؟ پہلے تو سوال کیجئے، ذلت اور رسوائی ہے بھی ہے، ٹھیک ہے سب. میں لطیفتاً ایک بات کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سردی اور ذلت جتنی محسوس کی جائے اتنی لگتی ہے. انسان بے غیرت ہو جائے، بے شرم ہو جائے، کچھ بھی کہتے رہو، کچھ بھی ہوتا رہے، بس ٹھیک ہے یار، صحیح ہے. غیرت ہو ایمان کی، ایمان موجود ہو، تو یہ سوال پوچھتا ہے انسان کہ آج مسلمان ذلیل رسوا کیوں ہے؟ کیوں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور 60 لاکھ سے زیادہ مسلم افواج زبان نہیں کھول پا رہی؟ ٹیکنالوجی ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، گولڈ، بلیک گولڈ ہمارے پاس، افرادی قوت ہمارے پاس، ایٹم بم، اٹامک پاور، کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس؟ سب کچھ تو ہے، لیکن کوئی سے بھی ہے مسلمانوں کی؟ او آئی سی کی کوئی سے ہو، یونائٹڈ نیشن میں کوئی ہماری بات سنی جا رہی ہو، دنیا بھر میں پروٹیسٹ، عالمی سطح پر اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی اثر ہو رہا ہے اسرائیل پر؟ تو یہ سوال ہے کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک تھی ناپسند گساخی فرشتہ ہماری جناب میں. اقبال سے سن لیجیے اس کا جواب، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، فرقہ بندی کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تو اقبال نے اسی حدیث کو انٹرپریٹ کیا. الحمدللہ امت کے بہین خواہ، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں، بڑے بڑے نام، بہت بڑا نام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ ولی اللہ کی کیا خاص بات ہے؟ میں رک گیا اس لیے کہ سوچیں ذرا، کوئی کام بھی کر کے گئے؟ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی علمی، خاص کام کیا کیا؟ قرآن کی خدمت کے لیے سب سے پہلا فارسی ترجمہ کرنے والے محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور قرآن کی تحریک برپا کرنے والے ان کے بیٹے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیشن، مفہوم بیان کرنے کے لیے. ہدایت کا سرچشمہ اگر قرآن ہے تو یا تو عربی سیکھیے، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. تو آئیڈیلی تو یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیے، کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ فرینچ سیکھتے ہیں، ڈینش سیکھتے ہیں، جاپنیز سیکھ لیتے ہیں، اب تو چائنیز سیکھ رہے ہیں، تو عربی کیوں نہیں؟ کم از کم اتنی عربی کہ جب پہلی رات کھڑے ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہہ رہے ہوں تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے, کچھ کمیونیکیشن ہو رہی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اقبال تو کہتا ہے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ضمیر پر قرآن کیسے نازل ہوگا, سمجھ سمجھ کے پڑھیں. تو الحمدللہ علماء کرام یہ کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں. شاہ محدث دہلوی کا میں نے آپ کو بتا دیا, دیوبند علماء کے بہت بڑے نام شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ٹرانسلیشن کیا, تفسیر لکھی, پھر انہی کے شاگردوں نے بڑے کام کیے, اس میں بہت بڑا نام مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن, انہی باتوں کو کنسائز کر کے اس وقت کی جو لینگویج تھی اس میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا. پھر انہی کے بیٹے الحمدللہ اور آسان کر دیا, تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ الحمدللہ آسانی سے اویلیبل ہے. ایک بہت بڑا نام تفسیر کے حوالے سے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قرآن تفسیر کے حوالے سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس تفسیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ تفہیم القرآن ہے. یہ ساری محنتیں کس لیے ہوئیں؟ تاکہ امت قرآن سے جڑے, قرآن سے رابطہ ہو, قرآن سے تعلق بہتر سے بہتر ہو جائے. تو آئیے مانگیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس مرتبہ کا رمضان المبارک ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی نے تو بہترین قرار دیا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں, فرشتہ آتا ہے فرماتا ہے اے نیکی کرنے والے تو آگے آ جا, یعنی نیکی کر, اور اے برائی کرنے والے بدی کرنے والے بعد آ جا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک بھی بند نہیں ہوتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ایک بھی کھلا ہوا نہیں ہوتا. اور بڑی پیاری حدیث, اس پہ بات مکمل کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے, 10 گنا سے 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے. الا الصوم, سوائے روزے کے, الصوم لی, اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بھی, اور میں اس کا بدلہ ہوں, میں اس کا بدلہ دوں گا. پھر فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, دو راحتیں. فرحتن عند افطاری, پہلی خوشی تو فوراً مل جاتی ہے افطار کے وقت, ملتی ہے نہیں, ٹھنڈا پانی, کھجور, یہ نعمتیں اللہ پاک کی. وہ فرحت ان اندا لکھا ربی, اور اصل فرحت اصل خوشی ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. حضرت سلمان فارسی سے خطبہ ملتا, مختصر وقت میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانوں, لقد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارکن, بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے. جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفل عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے, جو فرض عبادت کرتا ہے اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے, روزے دار کو افطار کرانے والے کو اجر ملتا ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں ظاہری بات ہے غریب غربا میں سے تھے, تو ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم افطار کرائیں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر اس کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ پانی پر یا لسی پر کسی کو روزہ افطار کرا دے, اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ سے ایسا مشروب پلائے گا, شربتن لا یزمہ حتی یدخل الجنہ، ایسا مشروب کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ پاک کی برکتوں والا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔